السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ اللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العلی العظیم. آپ تمام عزیزان، جوانان گرامی و حاضرین مجلس و محفل و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو عید سعید غدیر و عید ولایت و امامت مبارک ہو. مختصر فرصت نصیب ہوئی ہے آپ کی خدمت میں چند عرائض پیش کرنے کے لیے کہ حق تعالی نے اپنی نعمتیں جو انسان کی ہدایت کے لیے مقرر فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت و سب سے عظیم نعمت نعمت ولایت ہے. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اندر رسول مبعوث فرمائے ہیں، وہ رسول جو انہی میں سے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب و حکمت کی، اور اس طرح سے ان لوگوں کو گمراہی سے نکالتے ہیں جو پہلے گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے. یہ نعمت عظمیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ہستی کی شکل میں بشریت کو عطا ہوئی و مخلوق کو، در حقیقت ایک مصداق اعلیٰ ہے ولایت کا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اللہ ولی انما ولیکم اللہ و رسولو، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہیں. ولی حقیقی، ولی بالذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی جانب سے رسول بھی مومنین کے ولی ہیں، اور یہ رسول جنہیں اللہ نے مومنین کا ولی مقرر کیا ہے، یہ عظیم نعمت ہیں مومنین کے اوپر. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور دوسری آیت میں ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولو، یہی رسول جن کی بعثت مومنین کے لیے عظیم نعمت ہے اللہ کا، اللہ کی جانب سے یہ ولی ہیں مومنین کے. اور ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ نے اپنا عہد ولایت نبھا دیا ہے، اور اب آپ کی عمر مبارک جو خدا کی طرف سے حکمت تھی و مصلحت تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہے، اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، بارگاہ خدا میں اور عالم دیگر میں تشریف لے جانا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ولایت کا ستون و ولایت کا رکن قائم کر کے جائیں اور اسے بتا کے جائیں. حکم ہوا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول جو کچھ اللہ کی جانب سے آپ کو عطا ہوا ہے، نازل ہوا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا دیں، بلغ تبلیغ کریں، ابلاغ کریں اور اسے پہنچائیں. اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اگر یہ ابلاغ نہ ہوا، یہ تبلیغ نہ ہوئی، یہ امر نہ پہنچا، فما بلغتا رسالتا، تو سمجھے کہ آپ نے اللہ کی رسالت ابلاغ نہیں کی. اور یہ ایسے موقع پر کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں، حجت الوداع میں، اور خطبۃ الوداع ہے، اور جس کے دو ماہ بعد تقریباً رسول اللہ نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ تبلیغ موجود ہے، اور 23 سالہ تبلیغ کو ایک طرف رکھ کر اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف رکھا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچا تو 23 سال میں جو کچھ پہنچایا ہے وہ سمجھیں نہیں پہنچا. چونکہ اس کے بغیر اب جو مطلب پہنچانا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بغیر وہ سابقہ تبلیغ نامکمل ہے اور بے اثر و غیر مفید ہے. گویا اگر یہ نہ پہنچی تو گویا وہ تبلیغ ہوئی ہی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس اہتمام کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی سے ستون ولایت و رکن ولایت امت کی ہدایت کے لیے قائم کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر ایک خاص اہتمام کے ساتھ غدیر خم میں و اس میدان میں اعلان کیا ولایت امیر المومنین کا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل فرمائیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اور آج نعمت تمام ہو گئی ہے، یعنی نعمت درجۂ تمامیت و کمال تک پہنچ گئی ہے. ولایت نعمت بھی ہے اور ولایت نعمت کی تکمیل بھی ہے، بلکہ ساری نعمتوں کی تکمیل ہے. اگر خداوند تبارک و تعالی رسول اللہ کو یہ فرمان ہے اللہ کا کہ رسول آپ نے 23 سال اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے، لیکن وہ پیغام اس وقت مؤثر ہے و مفید جب آپ یہ پیغام پہنچائیں، یعنی وہ سابقہ 23 سالہ تفصیل کو اب ایک ستون کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے، اور ایک ضامن بقا کی ضرورت ہے، اور وہ امر ولایت و نظام ولایت ہے، وہی نظام ولایت جس کے ذریعے سے دین کا آغاز ہوا. لیکن چونکہ ولی موجود اللہ کے عہد کے مطابق اب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لہذا اس کے بعد اس کو ستون دیگر عطا کیا جائے تاکہ یہ نظام اس رکن کے سہارے قائم رہے. روایات میں ولایت کو رکن دین بھی کہا گیا ہے اور ولایت کو دین کا قلعہ یا قلعہ بھی کہا گیا ہے، حصن بھی کہا گیا ہے. حصون دین، جن کے اندر دین محفوظ ہوتا ہے، وہ بھی نظام ولایت ہے. بس سب سے عظیم نعمت جو خداوند تبارک و تعالی نے ہدایت بشر کے لیے عطا فرمائی ہے وہ ولایت ہے، اللہ کی ولایت. اللہ کی ولایت کا نتیجہ رسول اللہ کی ولایت ہے اور ائمہ اطہار کی ولایت، اور پھر نائبین ائمہ اطہار کی ولایت، کہ قیامت تک بشر کی ہدایت ولایت کے سائے میں ہوگی. یہ اعلان ہوا اور آیت کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ اس اعلان کرنے میں مشوش تھے یا مضطرب تھے. مضطرب تھے نفس رسول اللہ، جس اضطراب کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ فرمایا اور درک کیا، اور دیکھ کر، چونکہ خدا کی ذات علیم و بصیر ہے، علم الہی میں تھا اضطراب رسول اللہ کے قلب نورانی میں، تو رسول اللہ کو فرمان آیا کہ آپ لوگوں سے مت ڈریں، لا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے مت ڈریں، مجھ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا. خوب یہاں آیت بتاتی ہے کہ ایک خوف رسول اللہ کے دل مبارک میں موجود تھا اعلان ولایت سے پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اور تاکید پر وہ تبلیغ ہوئی. یہ خوف یقیناً جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ یہ خوف تھا کہ جو اعلان و جو مطلب بیان ہونے جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے. آیا ان لوگوں کے اندر اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ ولایت جیسی حقیقت کو سمجھ سکیں اور امیر المومنین کی ولایت کو درک کر سکیں؟ یہ خوف تھا رسول اللہ کے دل کے اندر، وہی خوف جو حضرت موسیٰ کے دل میں تھا جب فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے، تو موسیٰ کے دل میں خوف تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں اس خوف کا راز کھولا ہے کہ کیا خوف تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ، یہ خوف جان کا خطرہ نہیں تھا، بلکہ لے غلبت الجہال و دول الضلال، یہ اس وجہ سے خوف تھا کہ کہیں جاہل غالب نہ آ جائیں اور گمراہ حکومتیں قائم نہ ہو جائیں اور غلبہ نہ پا لیں. رسول اللہ کے دل نورانی میں بھی یہی خوف تھا کہ اگر یہ بے شعور لوگ نہ سمجھ پائے اور ان کا شعور اس سطح کا نہ ہوا کہ ولایت جیسی حقیقت کو درک کر سکیں، تو انہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے ولایت کے باوجود، اعلان ولایت کے باوجود ان پر جہلا حکومت کریں گے، جاہلیت کا نظام ان پر غلبہ پائے گا، اور گمراہ لوگ ان کے حاکم و حکمران بنیں گے اور طاغوت ان کے حاکم بنیں گے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ خوف رسول اللہ کا سچا خوف تھا، صدق تھا، اس کے اندر صداقت پائی جاتی تھی کہ ایسا ہی ہوا. لوگوں نے اعلان ولایت سنا اور سن کر فوراً رد عمل بخن بخن کہا، اور وہ بخن جیسے میں نے بارہا عرض کیا ہوا ہے، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ بخن کا ترجمہ مبارک نہیں ہے بلکہ واہ واہ ہے. بخن بخن یعنی واہ واہ کیا، لوگوں کو پسند آیا اعلان، اور فوراً ہی ایسے افراد جو تجزیہ کرتے تھے رسول اللہ کے تقریروں کا، رسول اللہ کے فرامین کا، اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ تجزیہ نگار ہیں یا یہ تحلیل کرتے ہیں مسائل کو، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، دینی مسائل کے تجزیہ نگار تھے، انہوں نے غدیر کے اندر ہی اسی میدان میں اس رسول اللہ کے فرمان کا تجزیہ کیا، فوٹ نوٹ لکھے اور بیان کی اور اس پر تبصرے کی، اور اپنے تبصروں کے ذریعے سے رسول اللہ کے پیغام کا رخ موڑ دیا، اور پہلی تفسیر یہ کی کہ یہ رسول اللہ اخلاقیات بیان فرما رہے ہیں، اہم اخلاقی نقطہ یہ بیان فرمایا کہ جو کہ علی میرے بھائی ہیں، میرے داماد ہیں، میرے قرابت دار ہیں، اور جنگوں میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، اس وجہ سے ان سے محبت کی جائے. جو لوگ پہلے مجھ سے محبت کرتے تھے، اب علی سے محبت کی جائے. محبت کا درس دیا، اور محبت کا درس اخلاقیات کے زمرے میں ہوتا ہے. لہذا پہلی تفسیر جو اہل تجزیہ نے اور اہل تحلیل نے کی اور غلط تفسیر کی، در حقیقت دین کا رخ موڑ دیا، امت کا رخ موڑ دیا، اور پٹڑی بدل دی، اس ٹرین کی پٹڑی بدل دی امت اسلامیہ کی، وہ یہ کہ رسول اللہ نے جس ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اخلاقی ولایت ہے، اس کا معنی محبت علی ہے، اور لوگوں نے وہ تفسیر قبول کر لی، ان مفسرین کی بات قبول کر لی. اور آج بھی ہم شیعہ کو بھی دیکھتے ہیں کہ دو ہی کام کرتا ہے، ایک علی سے محبت کرتا ہے اور دوسرا ولایت کی بات آنے پہ واہ واہ کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں غدیر کے اندر ہوئیں، واہ واہ بھی ہوئی اور محبت کا بھی اظہار کیا گیا، چونکہ وہاں تفسیر یہ ہوئی تھی کہ یہ اخلاقی بات ہو رہی ہے. گزشتہ شب کی مجلس میں میں نے اسی مناسبت سے کسی مومن کے ہاں برپا تھی، شاید آپ تک پہنچی ہو یا آپ نے سنی ہو، وہاں یہ اشارہ کیا تھا کہ اس کے بعد دوسری تفسیر بعض لوگوں نے کی جو بعد میں آنے والوں نے کی، اور وہ یہ کہ ولایت ایک صوفیانہ مطلب ہے، صوفی تفسیر کی انہوں نے، اخلاقیات سے ذرا مطلب کو گہرا کر دیا اور زیادہ دور لے گئے. محبت کو انہوں نے ولایت ملکوتی میں تبدیل کر دیا کہ یہ ایک ولایت ملکوتی ہے، اس کا معنی باطنی مقامات ہیں جو چلے سے اور غاروں میں بیٹھنے سے اور ورد سے اور ذکر سے حاصل ہوتے ہیں، وہی ولایت جو اب پاکستان میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، مزاروں میں جو مدفون شخصیات ہیں ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور ساری امت اولیاء اللہ کے مزاروں پر حاضری دیتی ہے. یہ اولیاء اللہ کیسے اولیاء بن گئے, کس ولایت کی وجہ سے یہ اولیاء بنے؟ چلے کاٹنے سے بنے, غاروں میں بیٹھنے سے اور ریاضتیں کرنے سے یہ مقام ولایت میں پہنچے. یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ صوفیانہ ولایت ہے, معنوی ولایت ہے اور قلبی ولایت ہے اور ملکوتی ولایت ہے, جس کا زمین سے اور زمینی مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ اس لیے غار میں بیٹھنے سے یہ ولایت حاصل ہوتی ہے, اگر غار سے نکل کے شہر میں لوگوں کے درمیان آپ ہوں یہ ولایت وہاں ختم ہو جاتی ہے, چونکہ شہر دنیا ہے اور یہ زمینی اور مادی چیزیں ہیں, اور یہ ولایت ملکوتی ولایت حاصل ہی انسان کو غاروں میں اور چلوں میں ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر, یعنی پہلے جو مفسرین ولایت تھے غدیر کے اندر, یہ بڑے چالاک و بہت ہی زیرک لوگ تھے. انہیں معلوم تھا کہ عبد الرسول اللہ نے آخری عمل بھی کر دیا, آخری اعلان بھی کر دیا اور تمام راستے دوسروں پر بند کر دیے, لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے. انہوں نے اس اعلان کو اس طرح سے تفسیر کیا اور لوگوں سے منوا بھی لیا, جو 1400 سال سے لوگ اسی کو قبول کرتے ہیں, حتیٰ شیعہ جو جن کا فخر ہے اور جو روز غدیر کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب, یہ بھی صوفیانہ تفسیر اور اخلاقی تفسیر ہی مانتے ہیں غدیر کی, کہ یہ محبت کی باتیں ہو رہی تھیں اور حب علی ہی نجات کا ذریعہ ہے. بس علی سے محبت کریں, زندگی جہاں مرضی ہے بسر کریں, نظام آپ کا جو مرضی ہے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے حکمران کیسے ہوں, آپ کی حکومتیں کیسی ہوں, آپ کی سسٹم کیسے ہوں, آپ کی عدالت کیسی ہو, آپ کا کاروبار کیسا ہو, آپ کی تعلیم کیسی ہو, آپ کا معاشرہ کیسا ہو, آپ کے تعلقات کیسے ہوں, آپ کا گھرانہ کیسا ہو, اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آپ جہاں بھی ہوں, حب علی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے. خوب, یہ حب علی کی ولایت کا معنی, حب علی یہ پہلا معنی غدیر میں کیا گیا, رسول اللہ کے خطبے کے فوراً بعد کیا گیا, اور یہ ان چالاک لوگوں نے کیا جنہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے جس ولایت کا اعلان کیا ہے, اگر یہ معنی لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگ اس معنی کو باور کر لیں تو پھر ان کے لیے میدان بند ہو جاتا ہے, چونکہ وہ تو دو ٹوک اعلان ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اس کے باوجود بھی 2 مہینے بعد لوگ رسول اللہ کے اعلان سے ہٹ کر بالکل بے خبر رہ کر, اور انتخابات ہوئے, اور انتخابات میں البتہ بڑے پر ہنگامہ انتخابات تھے. رسول اللہ ابھی دفن نہیں ہوئے تھے کہ مدینہ کے جوار میں کچھ مخصوص لوگ بیٹھے, 2 پارٹیاں بیٹھیں اور انہوں نے انتخابات کیے, اور اس انتخابات میں معروف شخصیت کو بعنوان حاکم مسلمانوں کا ولی چن لیا گیا, اور وہ اعلان آ کر لوگوں میں کیا گیا, لوگوں نے مان لیا. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, کسی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ بھائی 2 مہینے پہلے رسول اللہ نے کچھ اور کہا تھا اور آپ لوگ کچھ اور اس الیکشن میں کر رہے ہو. وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ اس الیکشن میں ہوا ہے وہ آپ کا سیاسی لیڈر چنا گیا ہے, اور جو آپ کو غدیر میں بتایا گیا ہے وہ آپ کا مانوی و اخلاقی لیڈر متعارف ہوا ہے, کہ آپ مانوی طور پر علی سے مربوط رہیں, محبت علی سے کریں, لیکن سیاست آپ کی وہ اس منتخب نمائندے یا منتخب لیڈر کے ہاتھ میں ہوگی. لہذا لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے بیان میں اور اس انتخاب میں کوئی تضاد نہیں ہے, چونکہ وہ اخلاقی بات تھی, یہ سیاسی عمل ہوا ہے. اگر تضاد اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ نے کیا وہ بھی سیاسی ہوتا اور جو کچھ ادھر الیکشن میں ہوا ہے یہ بھی سیاسی, تو یہ دونوں سیاسی عمل آپس میں ٹکرا رہے تھے, چونکہ رسول اللہ کا سیاسی اعلان کچھ اور تھا, اور انتخاب کرنے والے گروہوں نے, جو افراد نے جن کو انتخاب کیا وہ کسی اور کو انتخاب کر لیا. یہاں سے تضاد نظر میں آتا, اس تضاد کو بڑی ظرافت سے اور بڑی نفاست سے حل کیا گیا, اور وہ حل یہ تھا کہ جو کچھ غدیر میں اعلان ہوا ہے وہ درس اخلاق تھا اور محبت کا تذکرہ تھا, محبت کا درس تھا, لہذا اس کے لیے بخن بخنی ہونی چاہیے, چونکہ محبت کا اظہار ایسے ہی ہوتا ہے, واہ واہ کر کے انسان کسی کو سراہ دیتا ہے, بس محبت کے لیے یہی ہوتا ہے. اس سے آگے اطاعت محبت نہیں مانگتی, محبت یہ نہیں کہتی کہ اطاعت کرو, محبت کہتی ہے واہ واہ کر دو, اگر پسند آ گیا تو سراہ دو. جس طرح آپ کو کوئی نعت قصیدہ تقریر پسند آتی ہے آپ واہ واہ کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ آگے رد عمل محبت نہیں مانگتی. محبت یہ نہیں کہتی کہ اب آپ نے آئین بھی ماننا ہے، فرمان بھی ماننا ہے، اطاعت بھی کرنی ہے، نظام بھی بنانا ہے. بس وہ اخلاقی بات تھی، اور اخلاقی بات کسی بھی معاشرے میں رہ کر، آپ امریکہ میں رہ کر بھی اخلاقیات پر عمل کر سکتے ہیں، آپ برطانیہ میں رہ کر بھی اخلاقیات پر عمل کر سکتے ہیں، آپ ہندوستان میں رہ کر بھی، مودی کی حکومت میں بھی رہ کر اخلاقیات کو پورے طور پر بجا لا سکتے ہیں. جیسے محبت کرتی ہے کرنی ہے کرتے رہیں آپ، مودی آپ کو روکتا تو نہیں ہے کہ آپ فلاں سے کریں فلاں سے نہ کریں. چونکہ اطاعت مودی کی کرنی ہے، محبت علی سے کرنی ہے آپ کی، فرق نہیں پڑتا کہ کر سکتے ہیں آپ. جس طرح کرتے ہیں لوگ محبت کسی فلمی ایکٹر سے کرتے ہیں، اطاعت مودی کی کرتے ہیں انڈیا کے اندر. مثلا وہیں پر فلمی ایکٹر محبوب ہے اور یہ ان کا لیڈر ہے. اور یہ سلسلہ اس وقت پختہ ہو گیا کہ جب اخلاقی مدرسین کے بعد صوفی مدرس آئے، دین تفسیر کرنے والے اخلاقی مدرسین کے بعد یا اخلاقی تجزیہ نگاروں کے بعد صوفی تجزیہ نگار آ گئے تصوف کے، جنہوں نے آ کر کہا کہ ولایت اخلاقی نہیں بلکہ صوفیانہ مطلب ہے اور ملکوتی چیز ہے، اس کو زمین میں تلاش ہی نہ کرو، یہ ہے ہی عالم معنی و عالم باطن ہے اور یہ صرف چلے والوں کے لیے ہے اور ان کو سمجھ میں آتی ہے، باقیوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بالکل رشتہ ہی کاٹ دیا زمین سے ولایت کا، اور ولایت کو لے کے چلے گئے عالم ملکوت و عالم اعلیٰ میں، زمین سے بالکل اس کو لا تعلق کر دیا. لہذا صوفیانہ ولایت یہ ہے کہ جتنے بھی سلسلے ہیں اولیاء اللہ کے، صوفی سلسلے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا سر سلسلہ علی علیہ السلام ہے، چونکہ اصل ولی ملکوتی و ولی معنوی و ولی باطنی وہ ہیں، اور باقی جتنے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور جتنے سلسلے ہیں یہ سب اپنے آپ کو علی علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں تاکہ سند مل جائے ان کو کہ ان لوگوں کی ولایت وہیں اسی منبع سے ہے. ان لوگوں کو، چشتیہ کو، قادریہ کو ولایت کیسے ملتی ہے؟ چلے کاٹنے سے، ریاضتیں کرنے سے اور غاروں میں بیٹھنے سے اور اپنے خاص طریقوں سے. اس کے بعد ایک اور تفسیر ولایت کی جو مدرسوں کے اندر کی گئی ہے، علم کلام میں، عقائد کے علم میں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدلی تفسیر. پہلی اخلاقی تفسیر ہے ولایت کی، دوسری صوفیانہ تفسیر ہے ولایت کی، اور تیسرے نمبر پر جدلی تفسیر ہے کہ ولایت در حقیقت ایک جدلی موضوع ہے اور علم کلام کا موضوع ہے. علم کلام عقائد کے علم کو کہتے ہیں، اصطلاح ہے خاص علماء کی، اہل مدرسہ کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علم عقائد، جس طرح فقہ احکام والا علم جو احکام سکھاتا ہے، دین کے احکام، شریعت کے احکام، اس علم کا نام فقہ ہے، جس کو پاکستانی لہجے میں فقہ کہتے ہیں، وہ علم فقہ ہے یا علم شریعت ہے، احکام جو پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے. اور ایک علم ہے جو عقائد، جیسے توحید، جیسے رسالت، جیسے قیامت، جیسے معاد اور اس طرح کے موضوعات جو علم ہمیں سکھاتا ہے، اس کا نام علم کلام رکھا گیا ہے، کہ اس کی اپنی تاریخی وجہ ہے کہ علم عقائد کے بجائے اس کا نام علم کلام پڑ گیا ہے. بہتر ہوتا اس کا نام علم عقائد ہوتا، لیکن تاریخی نام مقدس سمجھ کے آج تک محفوظ رکھا گیا ہے. حالانکہ یہ نام کسی روایت یا آیت کا نتیجہ نہیں ہے، علماء کا اپنا پسندیدہ نام ہے یا منتخب نام ہے کہ ہم عقائد کی بحث کو کلام، علم کلام کہیں، کہ تاریخی وجوہات ہیں جو ہم نے بھی پہلے بعض مباحث میں ذکر کی ہیں. چونکہ اس علم میں پہلا مسئلہ کلام اللہ، قرآن کے بارے میں تھا کہ آیا قرآن خالق ہے یا مخلوق. یعنی یوں سمجھیں کہ علم کلام در حقیقت ان مسائل میں زیادہ بحث کرتا ہے جن میں جھگڑا ہے، جن میں جھگڑا نہیں ہے ان کو نہیں بحث کرتا علم کلام، جھگڑے والے متنازع مسائل. اور علم کلام بنا بھی بہت بعد میں بنا، تقریباً 150 صدیوں بعد میں علم کلام وجود میں آیا. اس وجہ سے وجود میں آیا کہ جب مسلمانوں نے کے اندر یہ بات چھیڑ گئی کہ آیا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کلام مخلوق ہے یا قدیم ہے؟ مخلوق نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ کی ذات ہے قرآن بھی ہے. بعض کا یہ کہنا تھا کہ نہ، قرآن حادث ہے یا قرآن مخلوق ہے، خلق ہوا ہے، پہلے سے نہیں ہے، قدیمی نہیں ہے. یہ جھگڑا شروع ہوا، اور چونکہ جھگڑے کا موضوع کلام خدا تھا، قرآن تھا، کلام الہی، اس وجہ سے اس علم کا نام ہی علم کلام پڑ گیا. یعنی وہ علم جو کلام الہی کے بارے میں جھگڑے میں بحث کرتا ہے کہ حق بجانب کون ہے، دلائل دیتا ہے. علم کلام بنیادی طور پر عقیدتی جھگڑوں اور عقیدتی نزاع کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے, اور انہی باسوں میں زیادہ باس کرتا ہے جن کے اندر نزاع ہو گئی ہو امت اسلامی میں یا علماء اسلام میں. جیسے عدل ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات متعدد صفات ہیں لیکن ایک علم کلام کا موضوع ہے اور وہ عدل, جس طرح اصول دین میں بھی شیعہ ذکر کرتے ہیں, یہ بھی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے. اگر جھگڑا نہ ہوتا تو عدل اصول دین میں نہ ہوتا. عدل کیوں اصول دین میں ہے؟ چونکہ یہ متنازع مسئلہ تھا. مسلمان علماء کے دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اللہ جو کچھ کرے وہ عدل ہے, دوسرے یہ کہتے تھے نہ, جو عدل ہے اللہ نے وہی کرنا ہے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ آپ نہ معین کریں کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے, بلکہ جو اللہ کی طرف سے ہو جائے جیسا بھی خدا کر دے وہ عدل ہے. دوسرا فریق یہ کہتا تھا کہ نہ بھائی ایسے نہیں ہے, بلکہ ظلم بھی ہے عدل بھی ہے, اور اللہ کی ذات سے ظلم سرزد نہیں ہوتا. مثلا کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ ظلم ہیں, اور جو ظلم ہیں وہ اللہ کی ذات سے کبھی سرزد نہیں ہوں گے. مثلا اللہ تعالیٰ کسی متقی کو سزا نہیں دے گا چونکہ یہ ظلم ہے, اور ظلم خدا سے سرزد نہیں ہوتا. ان کا یہ کہنا تھا یہ ہو سکتا ہے, اگر خدا کسی متقی کو سزا دے دے, خوب اللہ ہے اختیار ہے جو بھی کرے, وہ عین عدل ہے. یہ جھگڑا شروع ہوا چونکہ ایک صفت الہی کے بارے میں جھگڑا تھا, باقی صفات میں نزاع نہیں تھی, اس وجہ سے اس کو علم کلام میں جگہ مل گئی. لیکن ارادہ خدا, علم خدا, سمع خدا, بصر خدا اور باقی جو صفات الہیہ ہیں وہ علم کلام میں عمومی بحث میں آ جاتی ہیں لیکن خاص کر عنوان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ اس لیے عرض کیا کہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ علم کلام تاریخ میں نزائی اعتقادات کے بارے میں شروع ہوا, متنازع, اور آہستہ آغاز میں امامت اس کا موضوع نہیں تھا. علم کلام کا موضوع امامت نہیں تھا, اور بہت سارے اور مسائل نہیں تھے. توحید کے وہ مسئلے جو متنازع تھے وہ علم کلام میں آئے, پھر آہستہ آہستہ معاد کے بارے میں جو متنازع مسائل تھے وہ علم کلام میں, اور آہستہ آہستہ پھیلتا گیا یہ علم, اور بعض غیر متنازع مسائل بھی اس میں مسلمات بھی آ گئے. امامت کافی عرصے تک بحث نہیں ہوتی تھی علم کلام میں, چونکہ اہل سنت امامت کو فقہ میں, علم فقہ کا مسئلہ سمجھتے ہیں. اہل سنت کے ہاں, اگر آپ نے بھی تحقیق کرنی ہو تو اہل سنت کے ہاں امامت کی بحث فقہ میں, علم شریعت میں ہے, علم فقہ کے اندر ہے. لیکن علماء امامیہ اس کو علم کلام میں یا علم عقائد میں درج کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور عقائد کی کتابوں میں لکھتے ہیں. یہ تاریخ کے خاص حصے میں آ کر بعض علماء نے اس کو, امامت کو بھی علم کلام میں ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر, اور وہاں سے پھر باقاعدہ طور پر بحث کلامی شروع ہوئی. علم کلام میں امامت کو جس طرح سے بحث کیا جاتا ہے تو اس سے امامت کی شکل جدلی شکل ہے, کہ ایک طرف قائلین امامت, ایک طرف منکرین امامت, یا ایک طرف قائلین ولایت دوسری طرف منکرین ولایت صرف بحث کرتے ہیں, مناظرہ کرتے ہیں. مناظرہ کر کے دونوں پھر ایک ہی حکومت کے تلے چلے جاتے ہیں. یعنی مناظرہ کرنے والے منکر و قائل یہ دونوں اٹھتے ہیں, اور اٹھ کر ایک ہی پارلیمان میں, ایک ہی الیکشن میں, ایک ہی جمہوریت میں, ایک ہی سلسلے سے دونوں ہو جاتے ہیں. فرض کریں کہ ایک شیعہ ہے, ایک سنی ہے, ایک امامت وہ مانتا ہے ایک نہیں مانتا, اور یہاں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نزاع کرتے ہیں, دلائل دیتے ہیں, ایک کہتا ہے امامت ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. باہر کے اب یہ مناظرہ نتیجہ نکلے یا نہ نکلے, دونوں اٹھتے ہیں اور اٹھ کر ایک ہی سسٹم کے تابع چلے جاتے ہیں, ایک ہی حکومت کے تابع ہوتے ہیں. وہاں ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یعنی اس میں جھگڑا ہے کہ علی امام ہے یا نہیں. وہ شیعہ کہتا ہے علی امام ہے, خلیفہ بلا فاصل ہے. سنی کہتا ہے نہیں ہے, بلکہ خلیفہ اول خلیفہ ہیں. شیعہ کا یہ کہنا ہے کہ ولی و امام اللہ بناتا ہے. اہل سنت کا کہنا ہے نہیں, یہ لوگ بناتے ہیں, اللہ نہیں بناتا, لوگ بناتے ہیں, چنتے ہیں, اور لوگوں نے جو بنایا وہی خلیفہ ہوتا ہے. خوب, یہ ان میں آپس میں نزاع ہے, اس میں جھگڑتے ہیں آپس میں. جھگڑ کے پھر اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو جس میں جھگڑا تھا, مثلا اب نہ سنی کے اوپر خلیفہ اول کی حکومت ہے, نہ شیعہ کے اوپر علی کی حکومت ہے, بلکہ دونوں کے اوپر نواز شریف کی حکومت ہے. اس پہ دونوں متفق ہیں, اس میں کوئی جھگڑا شیعہ سنی میں نہیں ہے کہ ہمارا حاکم و حکمران اس وقت یہ متفقہ و مسلمہ نزائی حکمران ہیں، علی علیہ السلام ہیں و خلیفہ اول ہیں، اس لیے علامہ اقبال نے اسی نقطے کی طرف متوجہ کیا تھا، ای کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، ای گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، کہ تو اس نظام میں پڑا ہوا ہے جبکہ تیرے اوپر نہ خلیفہ کی حکومت ہے و نہ امام کی حکومت ہے، ممبر پہ جھگڑے کا موضوع ہے، کتابوں میں جھگڑے کا موضوع ہے، مدرسے میں الجھنے کا موضوع ہے، لیکن یہی کلامی نزاع تمہاری یہ عملی طور پر سماج میں، معاشرے میں اور نظام میں نہیں ہے. وہاں نظام کی جب بات آتی ہے تو تم علم کلام بھول جاتے ہو اور علم کلام کے جھگڑے بھی بھول جاتے ہو. مثلا مدرسے میں بیٹھ کر دلائل دیتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے دلائل دیتے ہیں اور ممبر سے اتر کے سیدھے چلے جاتے ہیں پولنگ اسٹیشن پر، اور نہ خلیفہ اول کو ووٹ دیتے ہیں نہ علی کو ووٹ دیتے ہیں، بلکہ کسی تھرڈ پرسن کو، جمہوریت کو ووٹ دے کے دونوں، وہ متفقہ اور مسلم چیز ہے ان کے ہاں. تین مرحلے ولایت نے طے کیے. پہلی تفسیر اخلاقی کی گئی کہ ولایت اخلاقی مسئلہ ہے، دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ نہ یہ صوفی مسئلہ ہے، وہ تیسری تفسیر یہ کی گئی کہ نہ یہ کلامی مسئلہ ہے، یہ صرف مناظروں کا موضوع ہے، جدلی امامت بیان کی. نتیجہ یہ ہوا، ان تینوں تفسیروں کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1425 سال گزر چکے ہیں اعلان غدیر کو، اور آج تک امت اسلامیہ و حتی امت کا وہ حصہ جو فخریہ طور پر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، حمد ہے کہ خدا نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک بنایا ہے، تمسک کرنے والا بنایا ہے، شکر ہے اللہ کا جس اللہ نے ہمیں علی کی ولایت سے تمسک کرنے والا بنایا ہے. وہ کون سی ولایت علی کی؟ محبت، بھلے بعض الحمدللہ یعنی محبت کرنے والوں میں سے بنایا ہے، بعض الحمدللہ یعنی ہمارا سر سلسلہ شیخ المشائخ علی کو بنایا ہے، یعنی ہم قادریہ ہیں، سورہ وردیاں ہیں، اور ہمارا سر سلسلہ صوفی امامت و ولایت کا علی ہیں الحمدللہ. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جدلی امامت ہے وہ ہم اس سے متمسک ہیں، یعنی ہم نزائی باس میں ان کے قائل ہیں، دوسرے نزائی باس میں ان کے قائل ہیں، لیکن عملی میدان میں دونوں کسی اور کے تابع، کسی اور کے فالوور ہیں. گزشتہ شب میں نے ایک حدیث اختتام مجلس پہ پڑھی جو اصل موضوع تھا اس مجلس کا، لیکن تمہید میں مطلب گیا، اور مجلس کے لیے جو یا موضوع کے لیے جو ذہنیت بنائی وہ یہی تھی جو آپ کی خدمت میں ابھی خلاصتاً عرض کی ہے. اور وہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے. امام باقر علیہ السلام امر ولایت میں بہت حساس ہیں، بہت حساس، اور اس حد تک کہ عید کے دن امام کریا کرتے ہیں یا عید کے دن امام غمگین ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ عید کا دن امامت کا دن ہے، ولایت کا دن ہے، اور ولایت کے دن طاغوت مسند ولایت پر فائز ہے، مسند حکومت پر. یہ چیز رلاتی تھی امام باقر علیہ السلام کو، اس لیے امام باقر علیہ السلام نے خود بھی اور اپنے شاگردوں کو بھی جو سبق پڑھایا وہ امامت کا سبق تھا، وہی سبق جو آج اقبال پاکستانیوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور پاکستانی حاضر نہیں ہیں، جمہوریت کا سبق پڑھ رہے ہیں نہ امامت کا. اقبال کا اصرار ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امامت کا سبق اقبال کہتے ہیں پڑھو، اور امامت کا سبق معلم امامت سے پڑھا جا سکتا ہے جو امام باقر علیہ السلام ہیں، و بعد میں امام صادق و دیگر ائمہ اطہار، و خصوصیت کے ساتھ امام رضا علیہ السلام، کہ امام رضا علیہ السلام کا امامت کا سبق جو آپ نے خراسان میں شہر مرو میں پڑھایا تھا امت کو، اور جو ہم بھولے ہیں، یہ آپ ہی کے شہر میں کراچی میں میں نے گزشتہ عشرہ محرم میں وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا مجالس اعضاء میں، سفر میں. امام باقر علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ رحم اللہ امرأً احیا امرنا، خدا رحمت کرے اس انسان کو جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، احیا کرتا ہے. احیا زندہ کرنے کو کہتے ہیں. احیا اس کو کیا جاتا ہے جسے مار دیا جائے، جس طرح کچھ لوگ مر جاتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں پھر احیا کرتے تھے، زندہ کرتے تھے. محیی زندہ کرنے والا. امامت و ولایت کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مبلغ کی ضرورت ہے اور احیاء کنندہ تبلیغ کی ضرورت ہے جس سے امامت زندہ ہو. امامت کو انہوں نے اماتہ کیسے کیا، امامت کو حذف کیسے کیا، ان تجزیہ نگاروں نے اور ان مفسرین نے کیا جنہوں نے پہلی تفسیر یہ کی کہ ولایت سے مراد محبت ہے، بس علی سے محبت کرو جنت جاؤ. یہ پہلا انحراف تھا جو انہوں نے ولایت میں انجام دیا. دوسرا صوفیت کی تفسیر کر کے، اور تیسرا کلامی نظام کا موضوع بنا کر. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امامت عملاً معاشرے سے اٹھ گئی اور ولایت کا نظام اٹھ گیا اور کسی کا ذہن بھی نہیں گیا. اور امام باقر علیہ السلام امام ہیں، وہ ولی ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن کوئی بھی امام باقر کو ولی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. محبت کر رہے ہیں، درس بھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کوئی امام باقر کے لیے ولایت کا قائل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نظریہ ولایت کا اماتہ ہو چکا تھا ان تفسیروں کی وجہ سے، فراموش کر چکے تھے، بھول چکے تھے لوگوں سے. اس لیے امام نے احیاء کیا خود امامت کو. حتیٰ عید کا دن امام کا بھی احیاء ولایت میں گزرتا تھا، لوگوں کو توجہ دھیان اس طرف لگاتے تھے. مجالس عزا کا حکم امام باقر علیہ السلام نے دیا ہے، عزاداری سید الشہداء، اصل بانی معصومین میں سے. ویسے تو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے اپنے سفر شام میں یہ امر، یہ عمل انجام دیا، اپنے کردار سے یہ کام کیا، لیکن جس معصوم نے باقاعدہ فرمان جاری کیا، حکم دیا اپنی سیرت و کردار اور اپنے اقوال سے کہ عزا حسینی برپا کرو، اہتمام کیا، وہ امام باقر علیہ السلام ہیں. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان مجالس کے ذریعے سے ہمارے امر کو احیاء کرو، یعنی ولایت کو احیاء کرو. احیاء ولایت ان تفسیروں سے نہیں ہوگا جو تین طرح کی تفسیریں ہوئی ہیں، اخلاقی تفسیر اور صوفیانہ تفسیر اور کلامی تفسیر سے. چونکہ علم کلام مدرسوں میں تقریباً 1200 سال سے پڑھایا جا رہا ہے، لیکن یہ علم کلام زندہ نہیں کر سکا امامت کو. مناظرے کروائے اس نے، مناظرے جیتے لوگوں نے، اور بحث و جدل کروایا علم کلام نے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مناظر جیت گیا، فلاں مناظر جیت گیا. علم کلام اتنی طاقت دیتا ہے. امامت کو نظام الہی کے طور پر پیش نہیں کرتا علم کلام، اور تصوف نظام الہی کے طور پر پیش نہیں کرتا امامت کو، ولایت کو. اسی طرح اخلاق بھی نظام کے طور پر پیش نہیں کرتا، بلکہ اخلاق ایک رویے کے طور پر پیش کرتا ہے. اس کو محبت، کہ محبت کرو، یہ ولایت ہے تمہاری، کہ آج سب مصروف ہیں دو کاموں میں. آج شیعہ فقط دو کام ولایت کے لیے کر رہا ہے، ایک بخن بخن یعنی واہ واہ، اور ایک حب علی، محبت علی، بس اسی پہ رکا ہوا ہے، اسے آگے نہیں جانا. در حقیقت یہ تفسیر رسول اللہ کی نہیں تھی، من کنت مولاہ فہد علی مولا، رسول اللہ کی ہاں اور تفسیر تھی. پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میرا اختیار تمہارے اوپر تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ بات میں اختیار کی کر رہا ہوں، نہ محبت کی بات کر رہا ہوں، اور زمین کی بات کر رہا ہوں، نہ ملکوت کی بات کر رہا ہوں، اور میں نظام کی بات کر رہا ہوں، نہ جدل کی بات کر رہا ہوں. جدلی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرا اختیار تھا تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے، اب تک میں ولی تھا تمہارا، میں حاکم تھا، میں حکمران تھا، اور اب میرے بعد میرا وصی، میرا جانشین علی تمہارے حاکم و صاحب اختیار ہیں. تمہاری زندگیوں کا اختیار اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے ولی ہیں. جس طرح امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ غدیر ایک کاملاً سیاسی ماجرا تھا، الہی سیاست کا ماجرا تھا. اس سیاسی تفسیر کو اخلاقی بنایا، صوفیت بنایا، کلامی بنایا، اور وہی نہیں بنایا، وہ نہیں سمجھا جو رسول اللہ سمجھا رہے تھے. اور یہی اصل خوف رسول اللہ کے دل میں یہی تھا، اور ایسا ہی ہوا. 1425 سال سے آج تک آپ کم از کم اپنے مملکت کے اندر آپ دیکھیں تذکرہ ولایت سب سے زیادہ ہوتا ہے، جھگڑا ہے ولایت کا، علی کی ولایت کا. خوب علی کی ولایت کو نماز کے تشہد میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن علی کی ولایت کو نظام حکومت بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. اگر ولایت علی حکومت کے طور پر بات کی جائے کہ اس ولایت سے مراد حکومت ہے, وہ آپ دیکھیں گے باقاعدہ شیعہ کی طرف سے بعض پیشاور آپ کے مقابلے میں آ جائیں گے کہ یہ تو جمہوریت کے مقابلے میں آپ لا رہے ہیں ولایت کو, امامت کو لا رہے ہیں. یعنی طاغوتیت کے حامی بن جاتے ہیں اور ولایت کا انکار کر دیتے ہیں, لیکن ممبروں پر تذکرہ ولایت کرتے ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمران احیا امرنا, خدا رحمت کرے اس انسان کو جو ہمارے ولایت کو زندہ کرتا ہے. ولایت زندہ نہیں ہوتی فقط کلامی باتوں سے یا اخلاقی باتوں سے یا صوفیانہ تذکروں سے, ولایت زندہ ہوتی ہے کہ جب ولایت نظام کے طور پر پیش ہو اور نظام کے طور پر تفسیر ہو اور نظام دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں نظام ولایت بھی آئے. علی علیہ السلام کو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے وصی رسول کو سائیڈ پہ کر دیا گیا اور الیکشن کروا کر روز رحلت رسول اللہ الیکشن ہوئے, افسوسناک ترین انتخابات دنیا کے کائنات کے, کہ جب جسد رسول اللہ ابھی پڑا ہوا ہے اور انتخابات ہوئے اور نتیجہ انتخابات اعلان ہوا اور سوگوار فضا میں سوگوار عوام کو بتا دیا گیا کہ سیاسی فیصلہ سقیفہ میں ہوا ہے تو غدیر میں کیا ہوا تھا, وہ اخلاقی بات ہوئی تھی, اس بات سے اس کی نفی نہیں ہوتی اور جو سقیفہ میں ہوا ہے اس سے اس کی مخالفت نہیں ہوتی, لہٰذا وہ بھی ٹھیک تھا جو رسول اللہ نے بیان کیا, یہ بھی ٹھیک تھا جو انہوں نے الیکشن کیا یہاں پر. یہ وہ چیز تھی جس سے ولی بھی مہجور ہو گیا, تنہا ہو گیا, ولایت بھی مہجور ہو گئی. مہجوریت ولایت کا بانی یہ مفسرین ہیں, یہ نظریہ ساز ہیں, یہ فوٹ نوٹ لکھنے والے ہیں جنہوں نے پہلے اس کو اخلاقی رنگ دیا, پھر صوفیت کا رنگ دیا اور پھر کلامی رنگ دے کر اور بشریت کو در ولایت و سایہ ولایت سے محروم کیا, اور آج تک بشر محروم ہیں, ہوب کر رہے ہیں چونکہ بتایا ہی یہی گیا تھا کہ محبت کرو, شروع کر دی محبت اور کافی ہے محبت. محبت کریں گے علی سے تو نظام کس کا ہوگا, وہ نظام کی پرواہ نہ کرو, بات نہ کرو, آپ صرف محبت کرو, نظام کسی کا بھی ہو سکتا ہے. آپ ہندوؤں کے نظام میں رہو تو بھی محبت بچا لے گی, آپ طاغوتیوں کے نظام میں رہو تو بھی محبت بچا لے گی, آپ امریکہ کے ماتحت ہو تو بھی محبت بچا لے گی, آپ آل سعود کے ماتحت ہو تو بھی محبت بچا لے گی, آپ کسی بھی معاویہ اور طرز معاویہ حکومتوں میں ہو تو بھی محبت آپ کو بچا لے گی. آپ کے پاس محبت نجات کا ذریعہ ہے, نہ عزیز من ولایت نجات کا ذریعہ ہے. ولایت جس کا معنی نظام ہے, یہ نظام نجات کا ذریعہ ہے, یہ نظام قلعہ ہے, یہ نظام قلعہ ہے, یہ نظام حصن ہے. یہ حدیث قدسی ہے, ولایت و علی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. علی کی ولایت میرا قلعہ ہے, جو اس کے اندر آئے گا وہ محفوظ ہے. اب احیاء امامت کا زمانہ ہے, احیاء ولایت کا عصر, عصر احیاء ولایت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں متمسکین ولایت امیر المومنین میں سے قرار دیا, شکر خدا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عصر میں قرار دیا کہ جہاں پر ولایت نظام بن کر متعارف ہو گئی ہے, اور امام راحل وہ مفسر ہیں جنہوں نے آ کر فرمایا کہ غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا وہ سیاسی حاکمیت ہے, الہی حاکمیت کا اعلان ہوا, نہ اخلاقیات کا اعلان ہوا. اور آج امام نے احیاء کیا ولایت کو, اماتا شدہ ولایت, صدیوں تک وہ ولایت جو کتابوں میں گم شدہ تھی, مدرسوں میں گم شدہ تھی, ممبروں پہ گم شدہ تھی اور مسندوں پر خصوصاً گم شدہ تھی ولایت, اس ولایت کو امام راحل نے احیاء کیا. محیی دین ہیں, محیی الدین ہیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, محیی نظام ولایت ہیں, احیاء کنندہ نظام ولایت ہیں, نہ مجدد بلکہ محیی ہیں, احیاء کرنے والے. اور امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خدا رحمت کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا, جس نے ہماری ولایت کو زندہ کیا. عزیزان من, اس قدر ولایت سے دور کیا گیا ان تفسیروں کے ذریعے سے کہ مایوسی کی حد تک لوگوں کو لے گئے. یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جب ولایت کا اعلان ہوا تو چند آیتیں متواتر و متوالی طور پر نازل ہوئیں اللہ کی جانب سے, ایک تو یہ حکم تھا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیں آپ پیغام جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. جب پہنچا دیا گیا اس کے بعد آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دی، مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، آج اسلام اللہ کا رضایت کا دین بنا ہے. وہ اسلام جو پہلے آیا تھا ولایت کے بغیر، وہ اگر اس رکن کے بغیر ہو تو فما بلغت رسالتا، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اور میں پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ ولایت کے بغیر دیندار ہونا بے دینی کے برابر ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ولایت نہیں ہے تو پھر ولایت کے بغیر انسان کے لیے فرق نہیں پڑتا دیندار ہو یا بے دین ہو. اور یہ روایت بھی ہے، میرے پاس کتاب نہیں لا سکا آپ کی خدمت میں، باقاعدہ روایت ہے امام علیہ السلام کی. امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان ولایت کے تابع نہیں ہے پھر فرق نہیں پڑتا دیندار ہو یا بے دین ہو. ولایت کو چھوڑ کر دینداری عیناً بے دینی ہے، بے دینی ہی کی مانند ہے. اس کے بعد آیت یہ نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، ولایت کے اعلان کے بعد، نظام ولایت کے اعلان کے بعد کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی تمہارے دین کو ختم کرنے کی نیت تھی کافر کی، یہ کافر مایوس ہو گیا ہے. ولایت کو قرآن فرما رہے کہ ولایت یا عید غدیر یا 18 ذی الحجہ یہ روز مایوسی ہے کفار کے لیے. کیوں؟ چونکہ ولایت کا اعلان ہو گیا ہے. آج ہم پاکستان میں آ کر دیکھیں، آیا کافر مایوس ہے؟ مایوسی کی باتیں کون کرتا ہے؟ آیا ڈکٹیٹر مایوس ہے؟ پرویز مشرف مایوس ہے؟ ابھی بھی پر امید ہے میں حکومت دوبارہ بنا سکتا ہوں. کوئی جرنیل مایوس نہیں ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں پاکستان میں، کوئی طبقہ مایوس نہیں ہے. آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے لیڈر نے کہ یہ جماعت اسلامی سیکولر جماعت ہے، اسلامی ہے لیکن جمہوریت کی طرف دار ہے، نہ خلافت کی یا الہی نظام جو ان کا اپنا نظریاتی ہے. انہوں نے کہا جی اگلی باری ہماری ہے، آپ سن ہی رہے ہیں. اور باقی ہر طبقہ امید کی باتیں کرتا ہے. آپ کے شہر میں جو سیاسی جماعت ہے ایم کیو ایم، کتنی پر امید ہے کہ ہمیں اقتدار مل سکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے، چونکہ عوامی حمایت ان کو حاصل ہے، ووٹ ان کے موجود ہیں، قیادت ان کی بھرپور ہے اور تجربہ بھی ہے ان کو، سارے ان کے وسائل فراہم ہیں. صرف ان کے لیڈر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ راضی ہو جائے تو اگلی حکومت ہماری ہے. یہ دھرنا گروپ، ان میں سے ہر ایک پر امید ہے کہ ہم تو بالکل عنقریب ابھی اگلے ہفتے وزیر اعظم بننے والے ہیں، اتنے پر امید ہیں یہ. جو اور ان کا پر امید ہونا حماقت محض ہے، یہ دھرنا گروپ کے امیدوار ہونا کہ ہمیں بھی حکومت ملے گی، یہ ایسے ہی ہے جیسے گلو بانٹ کے کہے کہ اگلا وزیر اعظم میں ہوں. وہ آپ کو وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں چنا گیا، آپ کو شیشے توڑنے کے لیے چنا گیا ہے. شیشہ شکن کبھی بھی حکمران کے لیے نہیں ہوتا، شیشہ شکن فقط شیشہ شکن ہوتا ہے، اس کا کام فقط یہ مارنا ہوتا ہے، یا فارسی زبانوں کے بقول کہ بزن بزن ہے، یعنی تجھے ڈانگی کے طور پر صرف انتخاب کیا گیا ہے، تو ڈانگی ہے اس کا، تو گلو بٹ ہے اس کا. اب ظاہر گلو بٹ تو حکمران نہیں بنائے جاتے، وہ صرف شیشہ شکن ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ گروپ اتنا پر امید ہے. تحریک انصاف کا سربراہ کتنا پر امید ہے وزارت عظمیٰ کے لیے. اور ہر طبقہ، ہر جماعت، مولانا فضل الرحمان سے لے کر اور دیگر تمام تک، سب کے سب پر امید ہیں کہ ہم پاکستان میں حاکم بن سکتے ہیں، حکمرانی ہو سکتی ہے اور ہماری حکومت ہو سکتی ہے. صرف ایک جماعت، حتیٰ آپ دیکھیں کہ عالمی سطح پر خلافت کی تحریک شروع ہو گئی، داعش نے آ کر عالمی خلافت کا اعلان کر دیا. پہلے انہوں نے اپنا نام رکھا تھا داعش. داعش کا مطلب یہ ہے کہ دولت اسلامی یا امارت اسلامی، دولت اسلامی عراق و شام. داعش، دال دولت کے لیے تھا، الف اسلامی کے لیے ہے، اور عین عراق کے لیے، اور شین شام کے لیے تھا. دولت اسلامی عراق و شام، بعد میں اپنا نام دولت اسلامی رکھا، تمام دنیا کے لیے ہے، تمام اسلامی. اور انہوں نے اعلان کیا کہ سب اعلان آ کے بیعت کریں، جو بیعت نہیں کرے گا باغی ہوگا اور قتل ہو جائے گا. خنجر لے کر گلے کاٹ کے اور بعض شیاطین کی مدد سے خلافت کے دعوے دار کتنی پر امید ہیں کہ ہم خلافت قائم کریں گے، حتیٰ عراق میں، عراق کو انہوں نے چنا کہ یہاں پایا تخت ہوگا خلافت کے لیے۔ یہ ایک قوم کی امید کی علامت ہے کہ کتنی ان کو امیدیں ہیں، لشکر بنائے، ساری دنیا سے جمع ہوئے، نعرہ لگایا کہ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ آج قرآن یہ کہتا ہے کہ ولایت کے بعد فقط کافر مایوس ہوگا، لیکن پاکستان میں جو ولایت کے بات کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ مایوس نظر آتا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں ولایت ہرگز نافذ نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، وہ اسی کو تو مایوسی کہتے ہیں۔ تم کیوں مایوس ہو گئے؟ ولایت کے پیروکار کیوں مایوس ہو گئے؟ اللہ تو فرما رہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، ولایت کے اعلان کے بعد کافر مایوس ہوگا، نہ کہ مومن مایوس ہو۔ مومن کیوں یس کی باتیں کرتا ہے؟ مومن کیوں مایوسی کی باتیں کرتا ہے؟ لیکن یہ محجوریت ولایت کی وجہ سے ہوا، اتنا ولایت سے دور رکھا گیا مومن کو کہ آج پاکستانی مومن کے لیے یہ باور کرنا مشکل ہے کہ ولایت اللہ کا نظام ہے، باقاعدہ اس کے سامنے مقاومت کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، اور وہ کہ مصر ہے کہ نہیں، ولایت وہی محبت ہی ہے، نظام کی بات مت کرو، ولایت نہیں ہے، ولایت ہمارا نظام نہیں ہے، ہم نے رہنا، حکومت معاویہ کی ہوگی، محبت علی سے ہوگی۔ یہ نعرے ہیں آج مومنوں کو، یہی نعرے دیے جا رہے ہیں۔ حمید گل کا مکتب، حمید گل جو ابھی تشیع کے لیے اس نے بڑی اسٹریٹجی بنائی ہے حمید گل نے، اور اس میں یہی کہا ہے کہ حکومت معاویہ کی ہوگی، محبت علی سے ہوگی، اور یہ سمجھوتا ہم کر لیں گے آپس میں۔ عزیز آن من، امام باقر فرماتے ہیں احیاء کرو ہمارے امر کو، امام خمینی نے احیاء کیا ہے امر ولایت کو، ایران میں احیاء ہو چکا ہے، ایران میں حیات با حیات ہے، ولایت حی ولایت ہے، زندہ ولایت ہے، لیکن باقی ملکوں کے اندر اب یہ حالت اماتہ میں ہے، چونکہ ممیت ولایت نے، ولایت کو مارنے والوں نے تفسیریں کر کر کے ولایت کو اماتہ کر دیا، مومنوں کے دلوں سے نکال دیا۔ اس وقت پاکستان میں احیاء ولایت کی ضرورت ہے، تنہا طبقہ جو مایوس نظر آتا ہے یہاں ولایت کے نظام والے کے، جی ولایت پاکستان میں کیسے نافذ ہوگی؟ خوب اگر نافذ نہ ہوتی تو اللہ نے بنائی کیوں ولایت؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون؟ کیوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ولایت کا تابع ہوگا وہ حزب اللہ ہے؟ حزب اللہ یعنی جو نظام ولایت کے سائے میں ہو۔ قرآن سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حزب اللہ کون ہے؟ حزب اللہ نہ حزب ہے آج کی اصطلاح میں پارٹی، حزب اللہ پیروان ولایت کو کہتے ہیں، قرآنی معیار یہ ہے کہ حزب اللہ اس کو کہتے ہیں جو ولایت کے تابع ہو۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت 54 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی دین کو چھوڑ جائے، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی دین سے منہ موڑ کے رخ پھیر کے چلا گیا، وہ دینی نظام کا انکار کر کے کسی اور نظام کی طرف چلا گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب خدا ان منہ پھیرنے والوں، جو ولایت سے منہ پھیر گئے ہیں یا اللہ کے نظام سے، دین سے، دینی نظام سے منہ پھیر کے کسی اور نظام کی طرف چلے گئے ہیں، خواہ وہ امریت ہو یا وہ جمہوریت ہو یا وہ بادشاہت ہو یا وہ دستوریت ہو یا وہ مشروطیت ہو، کسی بھی اور نظام کی طرف گئے، خدا ان کو چھوڑ دے گا۔ سوف یأتی اللہ، اور ان قریب ایسی قوم لائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونا، کہ وہ خدا کو چاہتے ہیں اور خدا انہیں چاہتا ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت 54 میں ہے کہ وہ خدا کو چاہتے ہیں اور خدا انہیں چاہتا ہے، خدا ایسی قوم لے آئے گا۔ یحبہم ویحبونا، یہ لوگ خدا سے محبت کرتے ہوں گے اور خدا انہیں چاہتا ہوگا، یعنی ان کا رابطہ خدا سے تجارت کا رابطہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا رابطہ محبت کا رابطہ و عشق کا رابطہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اذلتن علی المومنین، یہ مومنوں کے سامنے نرم ہوں گے یہ لوگ، یہ قوم۔ اعزتن علی الکافرین، کفار کے سامنے سخت ہوں گے، شدت ہوگی ان کے اندر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، انتھک کوشش کرنے والے، خستگی ناپذیر ہوں گے، یہ نئی قوم. ولا یخافون لومت لائمن, اور یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے, ڈریں گے نہیں, بے خوف ہوں گے. سب سے بڑا خوف ملامتوں کا خوف ہوتا ہے. لوگ گولیوں کے خوف سے بسا اوقات نہیں ڈرتے, موت کے خوف سے بھی نہیں ڈرتے, لیکن ملامتوں کے خوف سے بہت ڈرتے ہیں, کہ سب سے بڑا خوف یہ ہے. اور یہ جو قوم خدا لائے گا مرتدوں کو, مرتدوں کے بجائے مرتد جو دینی نظام کو چھوڑ گئے وہ مرتد ہیں. لا یخافون لومت لائمین, یہ نئی قوم جو خدا لائے گا مرتدوں کے بدلے, یہ ملامتوں سے نہیں ڈرے گی. ذالک فضل اللہ یوتی من یشا, یہ اللہ کا فضل ہے اور خدا جسے چاہے اس قوم میں شامل ہونے کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی اللہ کی محبوب قوم و محب قوم بننا فضل خدا ہے. ویسے تو بہت لوگ ہیں, بہت جوان ہیں, لیکن یہ تفضل خاص لوگوں پر ہوتا ہے. ذالک فضل اللہ یوتی من یشا, خدا نہیں چاہتا کہ ہر آدمی ہر ایک اٹھ کر اس قوم کا حصہ بن جائے. اس میں وہ منتخب لوگ آئیں گے, باقیوں کے لیے خدا نے مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہاں رہیں, اس میں نہ آئیں. واللہ واسع علیم, یہ 54 نمبر آیت ہے, اور اس کے بعد 55 نمبر آیت یہ ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ. یعنی ایسی قوم آئے گی جو خدا کو چاہتی ہوگی اور خدا اسے چاہتا ہوگا, اور وہ اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہوں گے, مومنوں کے ساتھ نرم اور کفار کے ساتھ شدید, اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. انہی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کون قوم ہوگی جن کا ولی پہلے اللہ ہوگا. انما ولیکم اللہ, اس قوم کو خطاب ہے, اس نئی قوم کو جو مرتدوں کے بعد آئے گی, نظام دین کو چھوڑنے والوں کے بعد جو دیندار قوم آئے گی, جو نظام الہی کے لیے میدان میں آئیں گے, ان کو خطاب ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ, اور اللہ کا رسول ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہے, کہ یہ سب جانتے ہیں وہ کون ہے. پھر اس کے بعد یہ 55 نمبر آیت ہے, اب 56 نمبر آیت, یہ ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے ان آیات کے اندر. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اللہ کو اپنا ولی بنائے, رسول کو اپنا ولی بنائے, اور مومنوں میں سے جس کو اللہ نے حق ولایت دیا ہے اس کو اپنا ولی بنائے. والذین آمنوا بہت وسیع ہے, والذین آمنوا ولایت فقی تک کو شامل ہے, توجہ فرمائیں. ومن یتول اللہ, جو بھی اللہ کو ولی مانے گا, ورسولہ, اللہ کے رسول کو ولی مانے گا, والذین آمنوا, اور اہل ایمان میں سے جس کو اللہ نے حق ولایت دیا ہے اس کو اپنا ولی مانے گا, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہاں پر واضح ہونے کی وجہ سے ایک جملہ بیچ میں سے ذکر نہیں کیا گیا, کہ یہ فصاحت قرآنی ہے, چونکہ جو چیز بات واضح ہو وہ کہنا فصاحت کے خلاف ہے, واضحات نہیں کہا جاتا. جو چیز بہت واضح ہے بغیر بتائے سب کو پتا ہے, اسے تذکرے میں لانا فصاحت, بلیغ, فصیح لوگ یہ کام نہیں کرتے, ادیب لوگ یہ کام نہیں کرتے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ هُمْ حِزْبُ اللَّهِ, یہ حزب اللہ ہیں, یہ جملہ واضح ہے. اس کے بعد فرما, یعنی یہ ذکر نہیں ہے قرآن میں لیکن یہاں موجود ہے کہ یہ حزب اللہ ہیں, جو اللہ کو اپنا ولی مانے, جو رسول کو اپنا ولی مانے, اور مومنوں میں سے جس کو اللہ نے ولایت کا حق دیا ہے اس کو اپنا ولی مانے, یہ حزب اللہ ہیں. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اور حزب اللہ غالب ہے. پس حزب اللہ ہونے کے لیے صرف ایک شرط ہے, اور وہ نظام ولایت ہے. نظام ولایت سے ایک قدم باہر رکھیں گے, حزب الشیطان شروع ہو جاتی ہے وہاں سے آگے, وہ شیطان کی جماعت ہے. حزب اللہ ولایت کے دائرے کے اندر ہے, ایک قدم بھی باہر رکھا ولایت سے باہر, سارے دین پر عمل کیا, نمازیں پڑھیں, روزے رکھے, حج کیے, عبادتیں کی, انفاق کیا, سب کچھ کیا, لیکن ولایت سے باہر قدم رکھا, حزب اللہ نہیں ہوں, حزب الشیطان. چونکہ دو ہی حزبیں ہیں, ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے, اور بیچ میں برزخ نہیں ہے کہ کچھ لوگ نہ حزب اللہ میں ہوں نہ حزب الشیطان میں ہوں, یا حزب اللہ میں ہیں یا حزب الشیطان میں ہیں. اگر ولایت کے نظام کے تحت ہیں، حزب اللہ ہیں، قرآن فرما رہا ہے، اور اگر ولایت کے نظام کے تحت نہیں ہیں، حزب اللہ سے باہر ہیں، یہ حزب اللہ نہیں ہیں بلکہ یہ حزب الشیطان ہیں، یہ نظام شیطان جس کو قرآن نے طاغوتی نظام کہا ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ دو ولی ہیں یا دو نظام ہیں، ایک طاغوت کا نظام ہے اور ایک اللہ کا نظام ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کے نظام میں ہو، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا، الذین آمنوا جو ایمان لائے ہیں ان کا ولی فقط خدا ہے، یعنی ان کے ہاں ولایت الہی ہے، وہی ولایت الہی جو اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور ان لوگوں کی ہے جن کو خدا نے ولی بنایا ہے۔ اگر اس ولایت کے تحت نہیں ہیں پھر آگے حزب الشیطان شروع ہو جاتی ہے، اور قرآن فرما رہا ہے کہ ولایت کے بغیر جو رسالت ہے، فما بلغت رسالتا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، ولایت کے بغیر جو دین ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اتنی صراحت ہے قرآن کے اندر، لیکن فٹ نوٹ، قرآن کے فٹ نوٹ، یعنی اسی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول پہنچا دیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا، اور رسول اللہ نے اعلان کر دیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہاں فٹ نوٹ لکھنے والے آئے کہ مولا سے مراد دوست ہے، مولا سے مراد محب ہے، لہذا بخن بخن کروا کے اٹھ کے سارے گھروں کو چلے گئے، اور جب ولی ماننے کا وقت آیا بیعت کا، جا کے الیکشن کر کے اپنا منتخب نمائندہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر لشکر بنا کر، دستہ بنا کر لے آئے علی کے پاس کہ آپ کو بھی بیعت کرنی ہے، اگر نہیں کریں گے ہم گھر جلا دیں گے۔ اور پھر جو کچھ کیا کہ ہم نے حاکم الیکشن میں چن لیا ہے، منتخب حاکم ماننا آپ کا ولی پہ اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، جو ولایت کے تحت ہے، جس کو اللہ نے ولی بنایا ان کا، اس کے اوپر لشکر بنایا اسپیشل امیر المومنین کے لیے، جنہوں نے گھر بھی جلایا اور جنہوں نے گستاخی بھی کی اور جنہوں نے توہین بھی کی، تاکہ ولی خدا کو لے کر آئیں منتخب انتخابی حاکم کے سامنے۔ عزیزان، یہ زمانہ خصوصاً پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، چونکہ پاکستان آشفتہ مملکت و ریاست ہے، ناپائیدار مملکت و ریاست ہے۔ ناپائیدار ملک میں کوئی نظام نہیں ہوتا، اس وقت صرف ایک نظام ہے اور وہ مافیائی ولایت ہے۔ اس وقت مافیا ہے پاکستان کی، ہر جو تنظیم ہے، ہر جو حزب ہے، ہر قسم کے تجارت ہے یا جو بھی تعلیم کا شعبہ ہے، مافیا ہے، مافیائی حکومت کے تحت ہے، اسی وجہ سے ناپائیدار ہے۔ چونکہ ایک مافیا نہیں ہے، مافیاز ہیں بہت سارے، اور آپس میں ہمیشہ قلمرو پر جھگڑتے ہیں کہ یہ کس کی ہو اور کس کے پاس ہو۔ ایسی مملکت جو آشفتہ ہو، اس میں کوئی بھی نظام آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، لیکن یہ طے ہے جو مایوس ہیں ان کا نہیں آئے گا۔ اس وقت پاکستانیوں کے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ مایوس، چونکہ کوئی بھی نہیں کہتا پاکستان میں جمہوریت نہیں آ سکتی، آ سکتی ہے، خلافت آ سکتی ہے، اہل خلافت کہتے ہیں بالکل آ سکتی ہے اور ہم لا کے رہیں گے، اسی طرح آمریت آ سکتی ہے، بھلے معتقد آمریت کے وہ کہتے ہیں آئے گی اور ہم لا کے رہیں گے۔ یہ پرویز مشرف کے زمانے میں سیاسی جماعتوں کا نعرہ تھا کہ ہم ہزار سال کے لیے پرویز مشرف کو صدر بنائیں گے، ہر سال کے لیے اور ہمیشہ کے لیے پرویز مشرف، اتنے پر امید ہیں، اور درنا گروپ آپ دیکھیں وہ کتنا پر امید ہے، مولانا فضل الرحمان کتنے پر امید ہیں اپنی اپنی سیاست کے لیے، جماعت اسلامی اس نے تو کہہ بھی دیا کہ اگلی باری ہماری ہے۔ ایک طبقہ مایوس ہے جو بالکل اپنے مکتب کے مطابق اپنے نظام کی بات نہیں کرتا، بلکہ بات سن کے کہتا ہے، ہنس پڑتا ہے، مسکرا دیتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ پاکستان میں ولایت نہیں ہو سکتی۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ترین جملہ ہے، مایوس کرنے والا جملہ ہے، یاس لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے برا قول یہ ہے جو خدا کی رحمت سے لوگوں کو مایوس کرے، خدا کے نظام سے لوگوں کو مایوس کرے۔ بلے عزیزان، احیاء ولایت بہت مشکل ہے، خصوصاً ایسی مملکت و زمین پر جہاں طاغوتیت کے سائے ہوں تہ بتہ، اور جہاں پر ملت انحرافی تفسیروں کی وجہ سے ولایت سے بہت دور ہو چکی ہو، اور جہاں اخلاقی ولایت ہو، جہاں صوفیانہ ولایت ہو، جہاں کلامی ولایت ہو، وہاں قرآنی ولایت کی جگہ کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آج ہمارے زمانے میں ایک مملکت کے اندر ولایت احیاء ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایران شیعہ نشین ملک ہے، لیکن شروع سے ولایت کے لیے تیار نہیں تھا، بادشاہت کے لیے تیار تھا ایران۔ نہ کسی عالم کے ذہن میں ولایت کا تصور تھا، نہ غیر عالم کے ذہن میں بادشاہت کے علاوہ کسی نظام کا تصور تھا۔ وہ فقط بادشاہت کے قائل تھے، وہ فقط امریت کے قائل تھے، اور معتقد تھے کہ یہی استبدادی نظام ایران کا دائمی نظام ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے 2500 سالہ جشن منایا بادشاہت کا، کہ ایرانیوں کے لیے اللہ نے فقط بادشاہت رکھی ہے، اور بادشاہ کو کہتے تھے ذل اللہ ہے۔ آج پاکستان جہاں کھڑا ہوا ہے، ایران اس سے کہیں دور تھا۔ ایرانی ملت زیادہ مایوس تر تھی، ولایت کا نام لیوا کوئی بھی نہیں تھا، ایک فرد تنہا امام نے آ کر ولایت کا نام لیا، لیکن احیاء کیا، ولایت فروشی نہیں کی، احیاء کیا ولایت کو۔ اور احیاء ولایت سخت کام ہے، احیاء ولایت سے نظام ولایت شروع ہوگا، اور پھر اللہ کا وعدہ سچا ہوگا کہ جب ولی حق ولی اعظم کا ظہور ہوگا، وہ ظہور تکمیل نظام ولایت و غلبہ نظام ولایت پوری دنیا پر ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم تھا رسول اللہ کو، هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، کہ ہم نے یہ دین اس لیے بھیجا ہے کہ تمام ادیان و افکار و نظاموں پر اس کو غلبہ عطا کیا جائے۔ روز غلبہ ظہور ولی اعظم ہے، لیکن وہ یوم تکمیل نظام ولایت ہے، شروع ہوگا تو تکمیل ہوگا۔ اگر ہم شروع ہی نہ کر سکے، تکمیل کی کبھی بھی آرزو نہ رکھیں۔ کئی ہزار سال بھی ظہور نہیں ہوگا اگر ولایت کی طرف ملت نے ہجرت و سفر نہ کیا، اگر مکہ میں بیٹھ کر بتوں سے سمجھوتا کر لیا و نہ نکلے نظام الہی کی طرف، ناممکن ہے کہ ظہور ہو جائے، چونکہ ظہور تکمیل ولایت ہے، اور تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب اس کی طرف سفر شروع ہو جائے۔ اور خدا کرے انشاءاللہ وہ دن قریب ہو کہ جب پوری دنیا میں، وہ بالخصوص پاکستان میں انشاءاللہ احیاء امر ولایت شروع ہو جائے، آغاز ہو جائے کہ ہو گیا ہے، اور بیداری و شعور اتنا آ جائے انشاءاللہ ملت کے اندر، جوانوں کے اندر، کہ وہ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کی طرف اپنا رخ نہ کریں، کسی اور نظام کی طرف رجحان پیدا نہ کریں، کسی اور نظام کے تابع نہ ہوں، کسی اور امام کو لبیک نہ کہیں۔ یہ نہ ہو کہ حب علی کے ساتھ لبیک دوسروں کے لیے، لبیک لبیک معاویہ کے لیے اور محبت علی کے لیے، جس طرح کچھ لوگ کرتے تھے عبادت علی کے ساتھ و طعام معاویہ کے ساتھ، تو ایسا نہ ہو کہ ووٹ معاویہ کو اور حب علی کو، نعرہ علی کا اور لبیک معاویہ کو کہیں، یہ ایمان نہیں، اس کا نام قرآن کچھ اور رکھتا ہے۔ کہ خدا پناہ دے ہم سب کو ایسی آفتوں سے جن میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ جلد از جلد اس قوم کے اندر بیداری پیدا کرے، اور اس بیداری کے نتیجے میں انشاءاللہ سفر ولایت شروع ہو، اور وہ فراموش شدہ نظام الہی زندہ ہو، احیاء ہو، اور پرچم ولایت و اسلام و امامت پوری دنیا و خصوصاً اس مملکت میں انشاءاللہ لہرائے، اور ساری دنیا اس کے سائے میں اطاعت و بندگی خدا انجام دے سکے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔